الفاظ قیمتی نہیں، انداز قیمتی نہیں، ان کی بارگاہ میں قافیے اور الفاظ کا اتار چڑھاؤ قیمتی نہیں، بلکہ ان کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے جو دل سے ان کو یاد کر لیا کرتا ہے۔ یہ سوچ کر جب بھی کوئی ایسی تقریب کی دعوت دیتا ہے تو وہاں حاضر ہوتا ہوں کہ میدان حشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، ایسے میں ایک آواز بلند ہوگی کہ تو عالم کے تاجدار شفیع یوم جزا محمد الرسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، لوگوں کو ایک سہارا ہو جائے گا کہ امت کے نبی آ گئے ہیں، آج رب نے انہیں اپنی امت کی شفاعت کا اذن دیا ہے۔ عزیزان من، جب مجھ جیسا گناہگار اگر کسی وسیلے سے، مجھ جیسا گناہگار اگر نصیب کے عروج پر جانے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچ بھی گیا اور جا کر یہ عرض بھی کر دیا کہ آقا میں آپ کی امتی ہوں، تو نہ مجھ جیسے کمزور کے پاس نمازیں ہوں گی، نہ روزے ہوں گے، نہ حج ہوں گے، نہ اعمال ہوں گے، پھر میری بخشش کا ذریعہ کیا ہوگا؟ ارے تو عالم کے تاجدار سے اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ آقا بہت کمزور ہوں لیکن عقیدے کا بڑا پکا ہوں۔ ارے دنیا میں جب مختلف ہوائیں چلا کرتی تھیں، لوگ کسی طرف دیکھا کرتے تھے، میں اپنے عقیدے پر کام چل رہا، اے تو عالم کے تاجدار میں آپ کے نوازوں کی محبت میں ذکر کربلا کرتا رہا، ذکر حسین کرتا رہا، اور مجھے امید ہے کہ امام حسین کے پیارے نانا اپنے نوازوں کے ذکر کرنے والوں کی لاز رکھیں گے اور مجھے بھی ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو ذکر امام عالی مقام ہر ایک کے حصے میں نہیں آیا کرتا۔ مجھ سے ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا کہ پہلے ہم باقاعدہ کلاسز سسپینڈ کروا دیا کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں کرتے تو طلباء کی کچھ تعداد کم ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کا خدشہ ہے، یہ آپ کا گمان ہے۔ ارے صبح کا کام کرنے والا جب گھر کی طرف واپس جاتا ہے تو گھر کے قریب اگر آپ مختلف علاقوں سے گزرے تو رات کو تھکے ہارے کاروباری لوگ گھر کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں اور آس پاس بہت سارے شادی حال ہوتے ہیں، کسی شادی حال کے باہر کباب سک رہے ہیں، کہیں کیٹرنگ سے بڑے لذیذ کھانے اتر رہے ہیں۔ کبھی یہ منظر ہمارے محلے میں ہوتا ہے کہ ہم تھکے ہارے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور باہر دیگے بچنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کبھی ایسا ہوا کہ راستہ چلتے ہوئے ہم کسی تقریب کے اندر چلے جائیں کہ ہمیں بھی بھوک لگ رہی ہے؟ ارے شادی کی تقریب ہے، ولیمے کی تقریب ہے، ارے کسی کے عقیقے کی تقریب ہے، کسی کا اپنا پروگرام ہے، کھانے کی خوشبوئیں آ کر مشام جا کو معطر کرتی ہیں، لیکن میں اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ صاحب تقریب نے مجھ کو دعوت نہ دی ہو، مجھے بلاوا نہ دیا ہو۔ کھانا پکتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن میں اسی تقریب میں جاتا ہوں جہاں مجھ کو دعوت دی جاتی ہے۔ جب دنیا کی ایک تقریب میں بغیر صاحب تقریب کے بلائے ہوئے نہیں جاتا تو ذکر حسین میں وہ کیسے آئے گا جسے امام حسین سے نسبت نہ ہو؟ حسین کا ذکر کرنے وہی آئے گا جسے امام عالی مقام سے نسبت ہو۔ اور شاید میں نے اس نسبت کو آسان سمجھ لیا، میں نے تو یہ سمجھ لیا کہ نسبت بڑی آسان ہے۔ نہیں نہیں، کربلا والوں کی نسبت بڑی آسان نہیں، بڑی مشکل سے ملا کرتی ہے، اور جو ان کی نسبت اور وسیلے کو جانتے ہیں وہ اس کی اہمیت سے واقف ہیں۔ عزیزان من، جو آیتیں کلام مجید میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انما یرید اللہ یوسبا تطہیرا، اسے عرف عام میں آیت تطہیر کہا جاتا۔ دوستو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمان، کجاوے کے نقش والی چادر آپ نے اوڑھ رکھی کہ اتنے میں مولا کائنات علی شیر خدا تشریف لاتے، اللہ کے نبی اشارہ فرماتے ہیں وہ چادر میں داخل ہو جاتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہے، اللہ کے نبی اشارہ فرماتے ہیں وہ بھی چادر میں داخل ہو جاتے ہیں. امام حسن تشریف لاتے ہیں وہ بھی چادر میں آ جاتے ہیں. امام حسین آتے ہیں وہ بھی چادر میں آ جاتے ہیں. فرماتی ہے جب یہ چاروں نفوس اللہ کے نبی کے ساتھ چادر میں آ گئے تو اللہ کے نبی اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھبا رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی جن کے اہل بیت ہونے کی تصدیق کر دیں, نبی جنہیں اپنی چادر تطہیر میں سمیٹ لیں, دنیا کی کس طاقت کی مجال ہے کہ ان کے اہل بیت ہونے سے انکار کر سکے. دوستو جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا, قاری قرآن تلاوت قرآن کرتا رہے گا, قرآن نمازوں میں پڑھا جائے گا, قرآن منبر میں پڑھا جائے گا, قرآن میدانوں میں پڑھا جائے گا, جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ ہوتا رہے گا. عزیزو واقعی کربلا کے بعد جب قافلہ حسینی یزید کے دربار میں پہنچا دیا گیا, شام کے دربار میں بہت بڑا اہتمام کیا گیا, جشن منایا گیا, نقارے بجائے گئے اور درباری وائز بلائے گئے. ہر ایک کا باز نصیحت نہیں ہوا کرتا, ہر تقریر حکمت نہیں ہوا کرتی. دربار کے اندر درباری وائز بلائے گئے, ایک طرف آل رسول رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف درباری وائز کلامیں ملا رہا ہے زمین و آسمان کی, تو ایسا ہے, تو اتنا اچھا ہے, تو نے کارنامہ انجام دیا. سارے مظالم کربلا دوہرا دوہرا کر یزید کی تعریف کی جا رہی ہے. ابھی یہ سلسلہ جاری تھا, یزید خوش ہو رہا تھا کہ میری تعریف کرنے والے موجود ہیں, میرے دربار میں میرے حامی موجود ہیں. وہ اپنی خوش فہمی میں تھا, اسے گمان یہ تھا کہ سارا دربار میری تعریف کر رہا ہے, کوئی حسین کا تذکرہ کرنے والا موجود نہیں. امام زین العابدین نے اپنی ہمت کو مجتمع کیا, اذان بلند ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, امام زین العابدین کھڑے ہوئے, کہا یزید سن لے, یہ مولوی تیری تعریف کرتا رہے گا, یہ باعث تیری تعریف کرتا رہے گا, تو خوش ہوتا رہے, تو جیسے اور بھی خوش ہوتے رہے, لیکن جب تک مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا رہے گا میرے نانا کی تعریف بھی ہوتی رہے گی, میرے بابا کی تعریف بھی ہوتی رہے گی, میرے دادا کی تعریف بھی ہوتی رہے گی, جب تک دین رسول باقی رہے گا میرا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا اور تمام آل رسول کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا. تذکرہ حسینی اذان میں ہے, تذکرہ حسینی قرآن میں ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو نظر کیا آئے کیا دیکھے. اہل محبت کی بات ہے, یہ اہل عقیدت کی بات ہے, یہ اہل مودت کی بات ہے. وہ نبی جو فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے ان کی محبت کے, کہ ان کی محبت کو اپنے دامن میں سمیٹ لو. پھر وہ نبی جو دو عالم کے داشدار ہیں, وہ نبی جو خاتم النبیین ہیں, جن کی انگلی کے ایک اشارے پہ لاکھوں فرشتے آتے اور جاتے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے سوال کیا, جبرائیل تمہیں اپنی عمر کا کوئی اندازہ بھی ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر بتا دی. کا کوئی اندازہ تو ہوگا، جو اپنی تاریخ پیدائش نہیں جانتے تھے لوگ پچھلے دور کے، وہ اندازہ سے عمر بتایا کرتے تھے. یہ پاکستان بنا تو میں اس سے 20 سال پہلے پیدا ہوا تھا، پاکستان بننے وقت میری بچی پیدا ہوئی تھی، وہ اس طرح عمر کا اندازہ لگایا کرتے تھے. تو میرے آقا نے کہا جبرائیل کوئی حوالہ تو ہوگا، کوئی اندازہ تو ہوگا. کہا یا رسول اللہ مزید تو کچھ نہیں جانتا، لیکن مشرق کی طرف حجاب نور سے ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا. اللہ کے نبی مسکرائے، اپنا امامہ شریف اونچا کیا، کہا جبرائیل ذرا میری پیشانی کی طرف دیکھو. جبرائیل نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کی طرف دیکھا تو وہ ستارہ آپ کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا. کہا جبرائیل جس ستارے کے تم طلوع ہونے کی بات کرتے ہو وہ میرا ہی تو نور ہے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ پھر 70,000 سال بعد طلوع ہونا اور نظر نہ آنا اس کے معنی کیا ہے؟ کہا کہ جبرائیل جب میں اپنے رب کے جلووں سے متصف ہو کر اپنے رب کی قربت میں سجدے میں سر رکھ دیا کرتا تھا، 70,000 سال کا سجدہ کیا کرتا تھا تو تمہیں نظر نہیں آیا کرتا تھا، جب 70,000 سال کے بعد سر اٹھایا کرتا تھا تمہیں نظر آ جایا کرتا. دیکھی نہیں کسی نے اگر شاہ مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. وہ رسول محترم جن کو حالت ایمان میں نگاہوں سے نگاہ بھر کر دیکھنے والا صحابی، ٹھیک، وہ رسول محترم کہ جو ان کی بارگاہ میں ایک بار بیٹھ کر چلا گیا حالت ایمان میں ہے تو صحابی. عزیزان من، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، زید بن حارثہ رسول اللہ کے وہ غلام ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر، کے چار وہ افراد ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل. زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، اللہ کے نبی ان کے ساتھ بیٹوں جیسی محبت کرتے ہیں. اسامہ کہتا ہے کہ میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اس طرح اوڑھ رکھی ہے، کمبل اس طرح اوڑھ رکھا ہے کہ آپ کی گردن مبارک سے گھٹنے تک آیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تشریف فرما ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے جسم سے چپکی ہوئی ہے، کچھ دائیں چپکا ہوا ہے کچھ بائیں چپکا ہوا ہے. اسامہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کمبل اوڑھ رکھا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا کہ کیا چیز ہے، کیا ہے جو اللہ کے نبی کے جسم اقدس سے چپکا ہوا ہے. اسامہ توقف کرتے ہیں، نگاہوں کے اندر سوال ہے کہ یا رسول اللہ اس طرح کیا اٹھا رکھا ہے، کس کو چپکا رکھا ہے، کس کو لیے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اہمیت بتانا چاہتے ہیں، امت کے لیے مثال قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک نظیر قائم کرنا چاہتے ہیں. حضور ختم مرتبت نے، حضور ختم مرتبت نے اپنے کمبل شریف کو سامنے سے ہٹایا. اسامہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک طرف اللہ کے نبی کی گود میں امام حسن ہیں اور ایک طرف امام حسین ہیں. اور گود میں کس طرح ہیں؟ اس طرح نے اٹھا رکھا، بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ ایک دم بچے کو لیتے ہیں، اس کی ایک ٹانگ آگے ہوتی ہے ایک پیچھے ہوتی ہے، ایک ہاتھ آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے، اس طرح دونوں پہلوؤں میں اٹھا رکھا ہے۔ اسامہ دیکھ رہے ہیں، اسامہ سے اللہ کے نبی پیار کرتے ہیں۔ راوی نے حدیث مکمل لکھی، بلکہ لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اے اسامہ تم سے محبت بیٹوں کی طرح کرتا ہوں، اے اسامہ اور بھی کسی سے محبت کرتا ہوں، میری محبت میں کمی نہیں ہے، لیکن سن اسامہ میں واضح کر دوں کہ تیری محبت اپنے مقام پر ہے، لیکن یہ مجھے اتنے محبوب ہیں جس طرح انسان کو اپنی سگی اولاد میں محبوب آ گئی۔ اب عزیزان من، جو اللہ کے نبی کو ایک بار حالت ایمان میں دیکھے، جو اللہ کے نبی کی صحبت پائے وہ صحابی، تو جو اللہ کے نبی کے دامن سے چپکا ہوا ہو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ وہ اللہ کے نبی کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہے۔ اور ذرا آگے بڑھئے تو مجھے کہنے دیجئے کہ حسن و حسین، حسنین کریمین اس حال میں ہیں کہ ایک ہاتھ آگے کی طرف ہے، وہ سینہ جو محبت وہی ہے اس سینے پر ایک ہاتھ ہے، اور ایک ہاتھ پشت کی طرف ہے، جن دو شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، ایک ہاتھ اس سینے پہ ہے جس پر قرآن نازل ہوتا ہے، ایک ہاتھ اس شانے پہ ہے جہاں مہر نبوت ہے، تو پھر ان سے بڑھ کر نبی کی شان کو انجان دو، ان سے بڑھ کر نبی کو کسے سمجھاؤ، ان سے بڑھ کر نبی کے لائے ہوئے دین کو کسے سمجھا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین کو اللہ کے نبی نے اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ اس یاسین و طہٰ والے سینے سے لگا کے رکھا، اس نزول قرآن والے سینے سے لگا کے رکھا، تو پھر امام حسین نے بھی قرآن کا حق اس طرح ادا کیا کہ لوگ تو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ کعبے کے سائے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ مدینہ طیبہ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، امام حسین نے جس نبی کے سینے اقدس پہ ہاتھ لگا کر قرآن سیکھا، انہوں نے تلواروں کے سائے میں قرآن کی تلاوت کی، اور نیک نوزہ پر چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت کی کہ اے میرے نانا، اے میرے رسول، جتنی محبت آپ نے مجھ کو دی ہے میں دنیا کو بتا دوں کہ میرے رسول نے ایسا استقامت کا پہاڑ بنا دیا ہے کہ لوگ ہر انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن میں اس طرح قرآن پڑھ رہا ہوں کہ رہتی دنیا تک کوئی ایسا قرآن نہیں پڑھ پائے گا۔ یونیورسٹی کا پروگرام ہے، اس لیے کوئی ایسی بات تو نہیں کہوں گا کہ پھر آپ سے لوگ سوال کریں۔ آپ کے نعرے نے مجھے ایک جہت دے دی، آپ نے کہا حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اب کوئی کہے کہ کیا حسین کی تعریف پر کام مکمل نہیں ہوتا جو یزید کی برائی کرنا بھی ضروری ہے؟ تو میں سوال کرتا ہوں کہ قرآن یہی تو سکھا رہا ہے، صرف رب کی تعریف بیان نہیں کرتا، صرف الحمدللہ رب العالمین پر کام نہیں چلتا، بلکہ شیطان کی مذمت کرنا بھی ضروری ہے۔ موسیٰ کا ماننے والا وہ ہو نہیں سکتا جو فرعون کو برا نہ کہے، ابراہیم کا ماننے والا وہ ہو نہیں سکتا جو نمرود کی مذمت نہ کرے، تو پھر حسین کا ماننے والا وہ کیسا ہے جو یزید کی مذمت نہ کرے؟ چلے اس گفتگو یہیں سمیٹتے ہیں، کہیں بات آگے نہ نکل جائے انشاءاللہ. کبھی آپ نے محبت سے کہیں اور بلایا تو کہیں اور کر لیں گے یہ گفتگو. ہم ایک جملے میں گفتگو ختم کرتے ہیں. چلو تاریخ کو ایک طرف رکھ دو, شہنشاہیت ایک طرف رکھ دو, ملوکیت ایک طرف رکھ دو. سن 61 ہجری کی کربلا ایک طرف کا جملہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ لمحے کے لیے وہاں سے آنکھیں بند کر لو. اللہ تعالیٰ ایمان بچائے, آنکھیں بند کر لو. چلو سارے مباحث تمام کرتے ہیں, مذمت نہیں کرنا چاہتے, چلو ٹھیک ہے. اگر تم کسی کو اتنا ہی پکا مومن سمجھتے ہو تو آؤ تم بھی دعا کرو, آؤ ہم بھی دعا کریں. میں دعا کرتا ہوں, ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جب ہماری موت آئے میدان حشر میں اٹھے تو ہمارا خاتمہ حسینیوں کے ساتھ کر دینا. تم دعا کرو کہ تمہارا خاتمہ یزیدوں کے ساتھ ہو جائے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. میرے آقا نے فرمایا کہ تمام عرب میں قریش کو فضیلت حاصل ہے. آئمہ من القریش, امامت قریش میں ہوگی, اور پھر قریش میں بنو ہاشم کو فضیلت حاصل ہے. تو اس فضیلت کا انکار کون کرے گا؟ فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. عزیزان نے من بات کہیں اور چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی تربیت اتنے اعلیٰ انداز میں کی. وہ جانتے تھے کہ اس نواسے کو ابتلاء و آزمائش کی انتہاؤں سے گزرنا ہوگا. روایت موجود ہے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری لخت جگر سیدہ فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت علی کے دنیا سے جانے کے بعد میرے نواسے امام حسن کے دنیا سے جانے کے بعد ایک ابتلاء و آزمائش کا زمانہ آئے گا, اور اس ابتلاء و آزمائش میں حسین منارہ استقامت بن کر کھڑا ہوگا. حضرت ام الفضل کی روایت موجود ہے, وہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں تشریف فرما ہے کہ چہرہ غبار آلود ہے, میرے آقا کی داڑھی مبارک گرد کے نشان ہیں. میں گھبرا گئی. حضرت ام الفضل کہتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیفیت کیا ہے؟ فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں, میرا نواسا اور اس کے رفقا شہید کر دیے گئے. اور ابن عباس نے وہ روایت بھی کی کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت میں ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون نظر آ رہا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کربلا والوں کو خون کر دیا گیا ہے, وہ جمع کر رہا تھا. یہ محفل اس بات کی متحمل نہیں کہ ہم مصائب کی طرف جائیں, ورنہ ابن قیم ابن جوزی لکھتا ہے کہ وہ شخص اہل سنت میں سے نہیں جو واقعات کربلا سن کر مغموم نہ ہوتا ہو. تو غم حسین میں کسی کا اختلاف نہیں, انداز اپنا اپنا ہے, لیکن غم حسین میں کسی کا اختلاف نہیں, محبت حسین میں کسی کا اختلاف نہیں. انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے اسے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور ختمی مرتبت نے تربیت اتنی اعلیٰ کی کہ جانتے تھے کہ امام حسین اور ان کے رفقا نے دین کو بچانا ہے. عزیزان من جو مدینہ طیبہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کے جائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کروائے. 8-10 دن مدینہ طیبہ میں گزارتے ہیں تو ان کی بے چینی کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب مدینہ سے قافلہ رخصت ہوتا ہے نا تو پلٹ پلٹ کے دیکھتے. بس میں لا کر زائر کو بٹھا دیا گیا, بس ایئر کنڈیشن ہے, چاروں طرف سے بند ہے, لیکن سوچتا ہے کہ مڑ کے دیکھو, جھانک کے دیکھو, شاید کہیں سے ایک بار اور گنبد خضرا نظر آ جائے, پتہ نہیں زندگی دوبارہ مدینے میں لاتی ہے نہیں لاتی. یہ اس کی کیفیت ہے جو 8 دن 10 دن 15 دن مدینے میں گزارتا کہ مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں پھر آؤں, تمام عمر اسی دن میں تمام ہو جائے. عزیزو, جو چند دن مدینہ طیبہ میں گزارتا ہے وہ مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے تڑپتا ہے, تو جس نے آنکھیں مدینے میں کھولی, جس نے زندگی مدینے میں گزاری, جو مدینہ طیبہ کا مستقل باشندہ ہے, جب وہ مدینہ چھوڑ رہا ہوگا تو اس کے گھر کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی مدینہ بھی چھوڑتا ہے, لیکن حسین جانتے ہیں کہ مدینہ کی تقدیس اپنی جگہ پر, گنبد خضرا پر نور و رحمت کی بہاریں موجود ہیں, 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام کو آتے ہیں, لیکن حسین جانتے ہیں کہ مدینے کی محبت, مدینے والے کی محبت کا حق یہ ہے کہ جب مدینے والے کے لائے ہوئے دین پر افتاد پڑے تو دین بچایا جائے. اب یہ فرق ہے میری اور حسین کی محبت. دوستو, صرف واقعات نہیں سننے, غور یہ کرنا ہے کہ درس کربلا کیا ہے, فلسفہ شہادت حسینی کیا ہے. میں بھی تو مدینے والے سے محبت کرتا ہوں, لیکن میرے سامنے جب محمد الرسول اللہ کی شریعت پامال کی جاتی ہے تو مجھے غصہ نہیں آتا. اپنی ذات کے لیے تو میں جذباتی ہوتا ہوں, اپنی ذات کے لیے میں سب کچھ کر گزرتا ہوں, لیکن جب میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کے دین کو پامال کیا جاتا ہے تو میں جذباتی نہیں ہوتا. حسین کی محبت یہ ہے کہ وہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آتے ہیں, اور مکہ مکرمہ آ کر وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں, ایک عرصہ قیام رہتا ہے مکہ مکرمہ میں, امام حسین تشریف فرما ہے, اور پھر حج کا ارادہ فرماتے ہیں. عزیزان من, دنیا کا ہر مسلمان, ہر کلمہ گو حج کے لیے تڑپتا اور ترستا ہے. امام حسین حج کا ارادہ فرماتے ہیں, لیکن 8 ذی الحج کو حج کو عمرے سے تبدیل فرما کر ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احرام کی حالت میں لوگوں نے ہتھیار چھپا رکھے ہیں, اور بجائے منا کی طرف جانے کے راستہ تبدیل کر لیتے ہیں. عزیزو, فلسفہ حسینی یہ ہے کہ صرف مکہ اور مدینہ کی محبت کافی نہیں, بلکہ جو نظام اللہ نے مکہ اور مدینہ میں اتارا ہے اس نظام کو بچانے کے لیے اگر مکہ اور مدینہ سے دور رہ کر بھی جدوجہد کی جائے تو وہ جدوجہد نہیں ہوتی. اور میں گزارش کروں گا آپ طلبا سے کہ حوالہ یہ ملتا ہے کہ امام عالی مقام نے مکہ مکرمہ میں یا سفر کربلا تک 40 خطبات ارشاد فرمائے, اور میدان کربلا میں 20 خطبات ارشاد فرمائے. ان طلبہ کو جو علمی ذوق رکھتے ہیں ان خطبات پر تحقیق کرنی چاہیے کہ ایک ایک خطبے کا ایک ایک حرف بڑا قیمتی ہے, کہ جب امت پر ابتلاء و زوال آئے تو اس کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کربلا ایک واقعے کا نام نہیں ہے. عزیزو, ذکر امام حسین صرف تلذذ کے لیے نہیں ہے بلکہ سیکھنے کے لیے. امام عالی مقام میدان کربلا تک پہنچتے ہیں, اور پھر وہی انداز ہے, امام نے میدان کربلا میں بھی 20 کے قریب خطبات ارشاد فرمائے. مقصد اصلاح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لشکر روانہ فرمایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ لوگوں پہلے دعوت دین دینا, اگر ایک شخص بھی اسلام لے آتا ہے تو یہ صرف اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے. ہم نے مذہب کو فقط جھگڑے کے لیے اختیار کیا, ہم نے دعوت دین کا تصور چھوڑ دیا, ہم نے دین اور تبلیغ راستے کو چھوڑ دیا. عزیزو, کربلا ایک درسگاہ ہے, استقامت اور دین پر سختی سے قائم رہنے کی ایک درسگاہ ہے. واقعات کربلا کو سنتے ہوئے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ امام عالی مقام اور ان کے رفقا کمزور پڑ گئے تھے. نہیں نہیں, راوی لکھتا کہ ایک موقع پر ایک قبی الجسہ جن آیا اور آ کے کہا, اے حسین آپ حکم دیں تمہیں اپنی زمین میں زمین پر ایڑی ماروں زور سے. میری طاقت کا عالم یہ ہے کہ فرات پھٹ کر یہاں تک پہنچ جائے گا, زمین پھٹ جائے گی فرات یہاں تک پہنچ جائے گا. امام حسین نے کہا کہ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ تم زمین پر ایڑی مارو گے فرات یہاں تک پہنچ جائے گا, ارے اگر میں زمین پر ایڑی ماروں تو آبِ کوثر یہاں پہنچ جائے گا. لیکن معاملہ کسی کو پہنچانے کا نہیں ہے, معاملہ استقامت کا ہے. الاستقامت فوق الکرامہ, استقامت کرامت پر حاوی ہوا کرتی ہے. آج ہم بھول گئے کہ کربلا کی جنگ کا مقصد کیا ہے. کربلا دین کو بچانے کے لیے. کیا آج کا حکمراں ان سارے عیوب سے محفوظ ہیں جو عیوب یزید کے اندر موجود تھے؟ کیا آج ایوان اقتدار میں اور جہاں اقتدار والے 5 اور 4 سٹار میں بیٹھتے ہیں وہاں ناچ گانے نہیں ہوتے؟ کیا وہاں شراب و شباب کی محفلیں نہیں ہوتی؟ کیا وہ محرمات و نامحرم کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا وہاں جوئے اور سٹے کے کاروبار نہیں ہوتے؟ کیا وہاں رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو پھر حسینی کہاں؟ کربلا کی جنگ یہی تھی. امام حسین کو خلافت تو نہیں چاہیے تھی, ان کے پاس تو اتنا بڑا مقام تھا کہ دو عالم کے تاجدار محمد الرسول اللہ کی سجادہ نشینی تھی. مدینہ طیبہ میں اگر صرف آستانہ لے کر بیٹھ جاتے, ہر آنے والا ہاتھ بھی چومتا, پاؤں بھی چومتا, نذرانے بھی پیش کرتا, کیا شہنشاہیت اور کیا خلافت. امام حسین تو صرف مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر اس مقام پر ہوتے کہ امت کا ایک ایک فرد خواہش کرتا ان کے دیدار کی. لیکن نہیں نہیں, نانا کا شہر چھوڑا, مکہ مکرمہ چھوڑا, میدان کربلا کا سفر اختیار کیا کہ جب حکمراں دین سے دور ہو جائے تب ٹٹ جانا ہے. اور عزیزان من, اس دور میں حاکم کی تائید کا طریقہ بیعت کرنا تھا کہ حاکم کی بیعت کرو یا اس کے مقرر کردہ نمائندے کی بیعت کرو. اس دور میں حاکم کی تائید کا طریقہ ووٹ دینا ہے. اس دور میں بیعت کرنا تائید حاکم تھی, اس دور میں ووٹ دے کر ہم تائید کرتے ہیں. میں حسینی بھی ہوں لیکن فاسق و فاجر کو ووٹ بھی دیتا ہوں. میری دو رخی تو دیکھیے, میں حسینی بھی ہوں لیکن میں تو پسند اور ناپسند دیکھتا ہوں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرے ووٹ سے منتخب ہونے والا آیا نظام اسلام نافذ کرے گا, نظام قرآن نافذ کرے گا, یا ناچ گانے کی تائید کرے گا. تو پھر کہنے دو کہ میں منہ سے تو کہہ رہا ہوں میں حسینی ہوں لیکن میں نے فلسفہ امام عالی مقام کو نہیں سمجھا. اس لیے کہ اگر مجھ میں فلسفہ عالی مقام, امام عالی مقام میں نے سمجھ لیا ہوتا, مجھ میں حسینیت کی ذرا بھی رمق ہوتی تمہیں کسی فاسق و فاجر کا ساتھ نہ دیتا. کہ اعلیٰ کلمۃ الحق سے نہ گھبراتا، میں وقت یزیدوں سے ٹکراتا، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا جنگ ہے وقت کے سلطانوں سے. آج دنیا میں جہاں بھی مظلوم اور ظالم آمنے سامنے آتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا لگتا ہے کہ آواز آ رہی ہے میدان کربلا سے کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو آج کے میدان میں آئے اور میری مدد کرے. عزیزو، حسینیت حق کا ساتھ دینے کا نام ہے. حسینیت وقت کے نمرود و فرعون و یزیدوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا نام ہے. حسینیت استقامت دین کا نام ہے. حسینیت بقائے دین کا نام ہے. اور یہ حسینیت ہے جس پر قائم رہنے والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دعویٰ نہیں غلامی شبیر کا، مگر میں نے یزید وقت کو سجدہ نہیں کیا، میں نے یزید وقت کو سجدہ نہیں کیا. اللہ اور اس کا رسول ہمارا حامی ناصر ہو. بارگاہ امام عالی مقام میں میرے چند جملے قبول ہو جائیں تو نجات کا راستہ بن جائے. ہمارا علینا الا البلاغ.